میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہو تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہونا چاہیے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیت کیے لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلوا علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ عز وجل والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں سنیں گے۔ اس کے بارے میں آیات قرآنی اور ان کی تفسیر بھی سنیں گے، اور کئی احادیث مبارکہ بھی والد کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی ترغیبات میں موجود ہیں، انہیں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ایک بیٹے کو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوئیں، یہ واقعہ بھی سنیں گے، اور والد کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے چند عبرت ناک واقعات بھی بیان کیے جائیں گے۔ اولاد کی درست تربیت نہ کی جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی سنیں گے۔ اللہ کرے کہ دل جمعی کے ساتھ ہم اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے باپ جیسی محترم ہستی کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں، بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں باپ جیسی مہربان ذات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح ہم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک بجا لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والد کی بھی قدر کریں، اپنے باپ کی بھی قدر کریں اور اس کے حقوق بھی بجا لائیں، والد کا ادب کریں، ان کی خدمت کرتے رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ الحمدللہ عز و جل باپ کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ باپ کی خدمت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی اولاد کو کیسے کیسے انعام سے نوازتا ہے، آئیے اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سماعت کیجئے اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 4 صفحہ نمبر 14 پر ہے کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا تو تم تینوں والد کی تیمارداری کرو اور ان کی میراث سے اپنے لیے کچھ حصہ نہ لو، یا میں ان کی تیمارداری کرتا ہوں اور ان کی میراث سے یعنی ان کی وراثت سے کچھ بھی حصہ نہیں لیتا۔ تو تین بھائیوں نے کہا کہ تم تیمارداری یعنی بیماری کی حالت میں اپنے والد کی خدمت کرو اور وراثت میں سے میراث میں سے کچھ حصہ نہ لو۔ چنانچہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کرتا رہا، اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد کا انتقال ہو گیا، لہذا اس نے میراث میں سے کچھ حصہ نہ لیا۔ ایک رات اس نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ سنا کہ فلان جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے لے لو۔ اس لڑکے نے پوچھا کہ کیا ان میں برکت ہے، تو جواب نہیں ملا۔ صبح ہوئی تو اس نے یہ سارا خواب اپنی زوجہ کو، اپنی بچوں کی ماں کو، اپنی بیوی کو سنایا، تو بیوی نے کہا کہ تم ان دیناروں کو لے لو، ان کی برکت یہ ہے کہ ہم ان سے نئے کپڑے بنوا لیں گے اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، 100 سونے کے سکے مل جائیں اور کیا چاہیے۔ تو اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ پھر اگلی رات اس نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ فلان جگہ جاؤ اور وہاں سے 10 دینار لے لو، تو اس نے پھر پوچھا کیا ان میں برکت ہے، جواب ملا نہیں۔ صبح اس نے پھر اپنی بیوی کو یہ خواب سنایا اور اس کی بیوی نے حسب سابق یعنی جیسے پہلے مشورہ دیا تھا پھر وہی مشورہ دیا، لیکن اس نے ان 10 دیناروں کو بھی لینے سے انکار کر دیا۔ تیسری رات پھر اس نے خواب دیکھا کہ اسے کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ جاؤ اور وہاں سے ایک دینار یعنی ایک سونے کا سکہ لے لو. لڑکے نے ایک دینار کی ندا دینے والے سے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ اب جواب ملا ہاں اس ایک دینار میں برکت ہے. چنانچہ وہ لڑکا گیا اور وہاں سے ایک دینار لے کر بازار روانہ ہو گیا. وہاں بازار میں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو دو مچھلیاں اٹھائے ہوئے تھا. لڑکے نے پوچھا کہ بھئی ان مچھلیوں کی کیا قیمت ہے؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ ایک دینار میں میں یہ دونوں مچھلیاں تمہیں دے دوں گا. لڑکے نے ایک دینار کے بدلے میں دونوں مچھلیاں خرید لیں اور گھر پہ آ گیا. گھر آ کر ان کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا کہ اس جیسا موتی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. ادھر بادشاہ نے ایک شخص کو ایسا ہی موتی تلاش کرنے اور خریدنے کے لیے بھیجا تو وہ موتی اس لڑکے کے پاس ملا. لہذا اس نے وہ موتی سونے سے لدے ہوئے 30 خچروں کے عوض میں بیچ دیا. سونے سے لدے ہوئے 30 خچر. خچر گدھے سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. 30 خچر سونے کے لے کر ایک موتی دے دیا. اب جب وہ موتی بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ موتی اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب تم اس طرح کا ایک اور موتی لے کر آؤ اور قیمت کی پرواہ نہ کرنا. اگر تمہیں دگنی قیمت دینی پڑے تو دگنی قیمت دے دو اور ایک اور موتی اس جیسا لے آؤ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, چنانچہ وہ بادشاہ کے خادم دوبارہ اسی لڑکے کے پاس آئے اور اسے کہا کہ جو موتی ہم نے تم سے خریدا ہے اس جیسا کوئی اور موتی بھی تمہارے پاس ہے؟ ہم تمہیں دگنی رقم دے دیں گے, اگر تمہارے پاس اس جیسا ایک اور موتی ہے تو وہ بھی ہمیں دے دو. لڑکے نے پوچھا کیا تم واقعی مجھے اتنی قیمت دے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم دے دیں گے. چنانچہ اس لڑکے نے دوسرا موتی دگنی قیمت میں یعنی سونے سے لدے ہوئے 7 خچروں کے عوض میں فروخت کر دیا. سبحان اللہ, کیا شان ہے اللہ رحمان کی. اللہ کریم اپنے بندوں کو کس طرح سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. برادر اعلی حضرت استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. اللہ پاک اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے کام بناتا ہے. آئیے اس تعلق سے ایک آیت مبارکہ سماعت فرمائیے. چنانچہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کافی ہے کارساز. بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر سراط الجنان میں ہے کہ جو دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالی اسے کافی ہے. معلوم ہوا اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرنا عظیم کام ہے. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرے مگر اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ کرے اور اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دے. آئیے بارگاہ رسالت میں بھی فریاد کرتے ہیں کہ ہم پر بھی ایسی نظر کرم ہو جائے کہ بڑے بہن بھائیوں کا کہنا بھی مانیں اور اپنے ماں باپ کی خوب خدمت بھی کریں. بڑے بھائی بہن کا میں کہاں مانا کروں ہر دم کروں ماں باپ کی دن رات خدمت یا رسول اللہ کروں ماں باپ کی دن رات خدمت یا رسول اللہ. سبحان اللہ, قربان جائیے اس سعادت مند اور عقل مند بیٹے کی سمجھداری پر. بلا شبہ اگر وہ چاہتا تو اپنے دیگر نالائق بھائیوں کی طرح اپنے حصے کا مال لے کر والد کی شفقتوں اور ان کی خدمت کے بدلے میں ملنے والے بہت بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا, مگر یہ خوش نصیب, خوددار, وفادار, غیرت مند اور سمجھدار بیٹا تھا. فانی دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے اپنے باپ کے احسانات کو بھلانے والا نہیں تھا. اسے معلوم تھا کہ باپ کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. ہاں ہاں, یہی وہ معزز شخصیت ہے جس کی خدمت اولاد کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت تو آنے جانے والی چیز بلکہ ہاتھوں کا میل ہے, مال جاتا ہے تو جائے, مگر باپ کی خدمت کی سعادت یہ ہاتھوں سے ہرگز نہ چھوٹنے پائے. لہذا اس باکمال اور وفادار بیٹے نے فانی مال دولت ویلتھ کو ٹھکرا کر اپنے بیمار باپ کا سہارا بننے کو ترجیح دی, پریورٹی دی, اور آخری دم تک ان کی دیکھ بھال کرنے میں مشغول رہا, حتیٰ کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ پاک کو اس لائق بیٹے کا اپنے والد کی خدمت کرنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس وفا شعار بیٹے سے راضی ہو کر دنیا میں ہی اپنی نعمتوں کی برسات فرما دی. اللہ کریم ہر مسلمان کو اپنے والد کا مطیع و فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے کہ باپ کے اپنی اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ اگر اولاد کو ایک تو کیا کئی زندگیاں بھی مل جائیں تب بھی وہ اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. باپ قدرت کا انمول تحفہ ہے, باپ کا فرما بردار اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. باپ خاندان میں اولاد کی پہچان کا ذریعہ ہے, باپ کا خدمت گار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے. باپ کو راضی رکھنا اولاد پر لازم ہے, باپ کے حقوق سے آزاد ہونا ناممکن ہے. باپ صبح سویرے کام کاج کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے اولاد کا پیٹ بھرتا ہے. باپ اولاد کی ترقی کے لیے ہمیشہ کھڑتا رہتا ہے, باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے, باپ اپنی اولاد پر احسانات کرتا ہے, باپ بیمار اولاد پر خرچ بھی کرتا ہے اور وقت بھی دیتا ہے, باپ بیمار اولاد کی خاطر سخت سردیوں میں بھی ساری ساری رات جاگ کر گزارتا ہے, باپ بیمار اولاد کی خاطر مہنگے مہنگے اسپتالوں کے چکر لگاتا ہے, مہنگی دوائیاں بھی خریدتا ہے, باپ اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے, باپ اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، باپ خود گرمی برداشت کر کے اولاد کو آرام اور سکون پہنچاتا ہے، باپ اولاد کی خاطر، باپ اولاد کی راحت، اولاد کی خوشی کی خاطر خود تکلیفیں جھیل لیتا ہے، خود مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، باپ اولاد کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، باپ قرض لے کر بھی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کی امی کی وفات کے بعد اولاد کو ان کی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، باپ اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کے اخراجات کو بھی برداشت کرتا ہے، باپ اولاد کو اچھا انسان بناتا ہے، باپ اولاد کو کامیاب انسان دیکھنا پسند کرتا ہے، باپ اولاد کو عموماً آسائش مہیا کرتا ہے، باپ اولاد کی تعلیم کا خرچہ برداشت کرتا ہے، باپ اولاد کو مایوسی کی دلدل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، باپ عموماً اولاد کے حق میں اچھا ہی سوچتا ہے، باپ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو مفید مشوروں سے نوازتا ہے، باپ اولاد کو اپنی زندگی کے تجربات سے آگاہ کرتا ہے، باپ اولاد کو موجودہ اور آئندہ آنے والے خطرات کو فتنوں سے باخبر کرتا ہے، باپ اولاد کو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے، باپ اولاد کو اپنے پرائے کا فرق بتاتا ہے، باپ اولاد کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اولاد کو دکھ یا تکلیف میں دیکھ کر بے قرار ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اولاد کی جلی کٹی باتیں سن کر بھی خاموش رہتا ہے، باپ اولاد کے چہرے سے ہی ان کی حاجات اور ان کی پریشانیوں کو بھانپ لیتا ہے، باپ مشکلات میں اولاد کی ہمت بناتا ہے، انہیں موٹیویٹ کرتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے، باپ معذور اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، باپ نافرمان اولاد کے لیے بھی اپنی محبتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے، باپ نہ ہو تو گھر ویران ہو جاتا ہے، اور باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میٹھے اسلامی بھائیوں دل کے کانوں سے غور فرمائیے، آیات مبارکہ کو سماعت فرمائیے، اس کی تفسیر بھی سنیے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا کر نرم دلی سے عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر چھوٹی عمر میں رحم کیا مجھے پالا، چنانچہ اس کی تفسیر کے اندر حضرت علامہ سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب والدین یعنی ماں باپ پر ضعف یعنی کمزوری کا غلبہ ہو، ماں باپ کمزور ہو جائیں چاہے بڑھاپے کی وجہ سے چاہے بیماری کی وجہ سے، ان کے اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخر عمر میں تیرے پاس ناتوان یعنی کمزور رہ جائیں تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یعنی بوجھ ہے، یعنی ماں باپ کی وجہ سے بوجھ ہے، اللہ اکبر، نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب یعنی نہایت اچھے طریقے طریقے کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر جیسا غلام اور خادم اپنے آقا سے کرتا ہے، نوکر جیسے سیٹھ سے بات کرتا ہے، کتنی تمیز سے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو افادے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اور ان سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت اور محبت کا برتاؤ کرو کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ بخل نہ کرو۔ مدعا یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب، میری خدمتیں ان کے احسان کا جزا یعنی بدلہ نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کہ ان کے احسان کا بدلہ ہو جائے۔ استاد کی کرتا رہوں ہر دم میں اطاعت، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے، ماں باپ کی عزت کی بھی توفیق خدا دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں باپ کی شان اور باپ سے اچھا سلوک کرنے کی اہمیت پر مشتمل چھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا بیٹا، یہاں تک کہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ آگے ارشاد فرمایا، باپ کی رضا، رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے، اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا، وہ اللہ کریم کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق ہوا۔ العیاذ باللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے باپ کو ہرگز گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ مطیع اپنے ماں باپ کا کرم ان کا، مطیع اپنے ماں باپ کا کرم ان کا، ہر ایک حکم لاؤں بجایا الہی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ پاک نے باپ کو کیسی اونچی شان اور کیسی عظمت کا مالک بنایا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رضا اور فرما برداری کو باپ کی رضا اور فرما برداری پر موقوف فرما دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہتے ہوئے دل و جان کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیتے، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرتے، ماں باپ کے ہر جائز حکم کی بجا آوری کرتے، حکم کو مانتے، ماں باپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے چلے آتے، ماں باپ کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کرتے، ان کو آگے رکھتے، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے، مشکل حالات، بیماری اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتے، الغرض ہر طرح سے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے، مگر افسوس، صد ہزار افسوس، علم دین سے دوری کے باعث آج باپ مظلوم ترین لوگوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے، العیاذ باللہ۔ بیٹیاں تو عموماً باپ کا خیال کرتی ہیں، مگر بیٹوں کی جانب سے اکثر باپ کو دکھوں اور تکلیفوں کا ہی منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ افسوس، کفار اور اسلام دشمنوں کی دیکھا دیکھی اب باپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ باپ کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھر کے سارے کام باپ کروائے، حتیٰ کہ گھر کا کچرا اٹھائے اور گٹر کھلوانے کا کام بھی باپ سے لیا جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں بچے ڈرتے تھے کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے، مگر اب یہ حال ہے کہ باپ ڈرتا ہے کہیں بچے ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک اکیلا باپ پانچ بچوں کو تو پال لیتا ہے، مگر پانچ بچے ایک باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ باپ نصیحت کر دے تو جھڑک کر اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا جاتا ہے، باپ خرچہ مانگے تو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے معذرت کر لی جاتی ہے، باپ اولاد کی بہتری کے لیے کچھ سخت کلمات کہہ دے تو پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور نادان اولاد زبان درازی بلکہ ہاتھا پائی پر معاذ اللہ اتراتی ہے۔ باپ بیمار ہو جائے تو اسے اسپتال لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ باپ جب تک کمانے کی مشین بنا رہا بہت اچھا لگتا رہا، لیکن اگر بیمار ہو گیا ہے، کام کاج کے لائق نہیں ہے، اولاد کے مزاج کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے، اولاد کو کسی نقصان پہنچانے والے کام سے منع کر دے، ایسی صورت میں بھی اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ باپ خرچہ نہ دے پائے یا بڑھاپے کی دلیل دہلیز کو پہنچ جائے تو اولاد کے نزدیک اس کی اہمیت کسی بیکار چیز سے کم نہیں رہ جاتی۔ یہ آج کل کا سنیریو مدنی چل کے ناظرین اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں بیان ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں ایسا سلوک تو نہیں کر لے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں ایسا سلوک تو نہیں کر رہے۔ دیکھتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے، اور اگر کہیں پر غفلت کا معاملہ ہے تو آج نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ہم اپنے والدین کی خدمت میں کسی غفلت سے کام نہیں لیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں۔ بچوں کی امی کے انتقال کے بعد عموماً باپ کی دنیا بے رونق سی ہو جاتی ہے، اسے تنہائیاں چبھتی ہیں، ایسے میں اولاد کی ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر اولاد اپنے آپ میں کچھ ایسی مگن ہو جاتی ہے کہ اپنے باپ کا حال تک نہیں پوچھ پاتی، اور چند لمحے اولاد کے پاس نہیں نکلتے کہ باپ کا حال احوال تو لے لیا جائے۔ خصوصاً شادی کے بعد باپ پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں اس کا تو تصور ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بچوں کی شادیاں کرواتا ہے، مگر شادی ہوتے ہی اولاد اور ان کی بیویاں اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ وہ اولاد جس کو باپ نے بڑے نازوں نخروں سے پالا تھا، جسے رو رو کر اللہ پاک سے مانگا تھا علاج معالجے پر زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر ڈالی تھی، اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم مجمعین کے مزارات پر جا کر دعائیں مانگی تھیں، اللہ پاک اور اس کے نیک بندوں سے دعائیں کروائی تھیں، افسوس ایک دن وہی اولاد اپنی بیوی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے باپ کو ناراض کرتی، اس کا دل دکھاتی اور دھکے دے کر بے گھر کر دیتی ہے، یا پھر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتی ہے جہاں اسے اولاد کے ساتھ گزارے لمحات اور ان کی یادیں بے حد ستاتی اور خوب رلاتی ہیں۔ باپ ہر گزرتے دن یہی امید لگاتا ہے کہ شاید آج میرا وہ لخت جگر، آج میرا وہ بیٹا جسے میں نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے پالا تھا مجھے لینے آئے گا، جس کو میں نے بڑی مشقتوں سے اپنے جگر کے خون سے پالا تھا، جس کی بیماری پر اس کا علاج کراتے ہوئے میری رات کی نیندیں قربان ہوئی تھیں، آج میرا وہ بیٹا مجھے لینے آئے گا، جس کی دل لبھاتی آواز سے میری دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، میرا وہ بیٹا مجھے سینے سے لگائے گا، مجھے گھر لے جائے گا، مگر آپ صبح اور شام گزر جاتے ہیں لیکن نہ کوئی لینے آتا ہے اور نہ ہی کسی کا فون آتا ہے۔ الامان والحفیظ، مشہور کہاوت ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو آج اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک، ناپسندیدہ سلوک، گھٹیا سلوک کریں گے تو ممکن ہے کہ کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی جیسے تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہ ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ بے عقل اور شریف اور نا سمجھ جب طاقت اور توانائی حاصل کر لیتے ہیں تو بوڑھے باپ پر ہی زور آزمائی کرتے ہیں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جلد نظر آ جائے گا کہ خود بوڑھے ہوں گے تو اپنے کیے ہوئے کی جزا اپنے ہاتھ سے چکھیں گے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مجھے میرے اسلامی بھائیو، باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ عبرت انگیز ایک واقعہ ہے، سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ارد شیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کا تابع یعنی اس کا اوبیڈینس رہنے کا اقرار کر لیا۔ اب اس بادشاہ کی نظر ایک بہت بڑی قریبی سلطنت سریانیہ کی طرف تھی، چنانچہ ارد شیر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کا بادشاہ ایک بڑے شہر میں قلعہ بند تھا، ارد شیر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعے کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر ارد شیر پر پڑی، شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بلاخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی کہ اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتا دوں گی کہ جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد بآسانی اس پورے شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر ارد شیر بادشاہ کی جانب پھینک دیا. اس نے تیر پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھ دیا کہ اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی اور یہ ہمارا وعدہ ہے. اور تیر شہزادی کی جانب پھینک دیا. شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا. گندے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے ارد شیر بادشاہ نے بہت جلدی اس شہر کو فتح کر لیا. غفلت اور بے خبری کے عالم میں بہت سارے سپاہی مارے گئے, بہت سارے سپاہی مارے گئے, اور شہر کا بادشاہ یعنی اس شہزادی کا باپ بھی قتل کر دیا گیا. اور وعدے کے مطابق ارد شیر نے شہزادی سے شادی کر لی. شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کی ہلاکت کا غم تھا اور نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی پرواہ تھی. بس اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بے حد خوش تھی. دن گزرتے رہے, اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا. ایک رات شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہ آئی, کروٹیں بدلتی رہی. ارد شیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہا, کیا بات ہے, تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شہزادی نے کہا کہ میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. ارد شیر نے جب بستر دیکھا تو چند دھاگے ایک جگہ جمع تھے جس کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم بے چین ہو رہا تھا. ارد شیر کو اس کے جسم کی نرمی اور نزاکت پر بڑا تعجب ہوا. اس نے پوچھا, تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا جس کی وجہ سے تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے؟ شہزادی نے کہا, میری غذا مکھن, ہڈیوں کا گودا, شہد اور مغز ہوا کرتی تھی. ارد شیر نے کہا کہ تیرے باپ کی طرح آسائش اور آرام تجھے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا. تم نے اس کے ساتھ احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا ڈالا. جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں پاتا. پھر ارد شیر نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے. چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافا, صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائیں شوہر کش, اس مردار پہ کیا لل چایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو بظاہر تجھے بھولی بھالی اور سیدھی سادی نظر آتی ہے, تو نہیں جانتا کہ یہ ظالم دنیا کیسی مکار اور زہر کی گٹھڑی ہے. اس نے بڑے بڑوں کا کھانا خراب اور بیڑا غرق کیا ہے. یہ دنیا ظالم اور مکار ہے, شہد دکھا کر زہر پلاتی ہے. ایسی قاتل ہے کہ اپنے خاوند یعنی جو اس سے محبت کرتا ہے, جو دنیا کی محبت میں مشغول رہتا ہے, مصروف رہتا ہے, یہ اسی کا خون چوس لیتی ہے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں مرا جائے؟ ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں اور آزمائی چیز کو کیا آزمانا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک واقعہ اور سماعت فرمائیے باپ کے ساتھ بدسلوکی کا. آپ فرماتے ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی، کسی مقام پر ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا، لوگوں نے اسے ملامت کی کہ اے بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر باپ بولا اسے چھوڑ دو، کیونکہ میں بھی اسی جگہ اپنے باپ کو مارا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ میرا بیٹا بھی مجھے اسی جگہ مار رہا ہے. الامان والحفیظ. ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے باپ کے ساتھ بدسلوکی کا. کہتے ہیں کہ ایک جوان اپنے بوڑھے باپ سے تنگ آ کر اس کو دریا میں پھینکنے گیا. باپ نے کہا بیٹا مجھے ذرا اور آگے گہرائی میں جا کر پھینکو. بیٹے نے کہا یہاں کنارے پر کیوں نہیں اور وہاں گہرائی میں کیوں پھینکوں؟ باپ نے جواب دیا اس لیے کہ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. یہ سن کر بیٹا کانپ اٹھا کہ کل یہی انجام میرا ہوگا. وہ اپنے باپ کو گھر لے آیا اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دی. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے والد کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے. انشاءاللہ مدنی ماحول کی برکت سے کیسے کیسے انعامات ملتے ہیں، اولاد میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے. چنانچہ مرکز اولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی گناہوں کی وادیوں میں گم تھے، نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ تھی، نہ ہی حقوق العباد کی فکر تھی. دوسری طرف والدین کی نافرمانی اور بہن بھائیوں کی مار پیٹ ان کا شیوا تھا. ان کی سعادتوں کی معراج کا سفر کچھ یوں شروع ہوا کہ ایک روز ایک بارش و با امامہ مبلغ دعوت اسلامی سے ان کی ملاقات ہو گئی. سلام و مصافحے کے بعد انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھائی اجتماع کی دعوت پیش کی. چنانچہ وہ دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ اجتماع میں شریک ہو گئے. انہیں تلاوت و نعت کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں بڑا لطف آیا. انہوں نے صدقے دل سے گناہوں سے توبہ کی اور اختتامی اجتماع پر اور اجتماع کے ختم ہونے پر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں مرید ہونے کے لیے اپنا نام پیش کر دیا. اس کے بعد وہ مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگے، یہاں تک کہ سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیا، داڑھی کے نور سے چہرے کو آراستہ کر لیا. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے والدین سے معافی تلافی کر کے نہ صرف ان کی عزت کرنے لگے بلکہ رشتہ دار اور محلے دار سبھی کے نزدیک باوقار اور عزت دار بن گئے. بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں ہمارے دل میں اپنے والدین کی خدمت کا یہ جذبہ بیدار کرنے کی سعادت ملے گی اور والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. اور ہماری اولاد جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوگی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائے گی، مدنی قافلوں کی مسافر اور مدنی نامات کی عامل جب ہماری اولاد بن جائے گی تو اللہ کی رحمت سے ہماری اولاد بھی ہماری مطیع و فرما بردار ہوگی. اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ڈھیروں برکتیں حاصل کیجئے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.